الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، آج انشاءاللہ تعالی قربانی کے فضائل اور چند مسائل انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. اس سے پہلے تکبیر تشریق کے متعلق چند باتیں ذکر کرنی ہے. کیونکہ یہ واجب ہے اور 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر واجب ہے، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو. اس لیے اس واجب کا ہمیں خصوصی خیال اور دھیان رکھنا ضروری ہے. اس کی ادائیگی جمعے سے قربانی سے پہلے شروع ہو جائے گی. قربانی تو 10 ذی الحجہ سے شروع ہوگی اور یہ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے شروع ہو جائے گی. یہ مسافر پر بھی واجب ہے، مقیم پر بھی واجب ہے، حاجی پر بھی واجب ہے، غیر حاجی پر بھی واجب ہے. اور جہاں جہاں جو مسلمان ہے، مرد یا عورت، بشرطے کے وافر والے ہو، اس پر یہ واجب ہے. اس پر میں اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں کہ عموماً جو مسلمان جماعت سے نماز پڑھتے ہیں ان کا تو عام طور پر یہ واجب ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ مساجد میں نماز کا سلام پھیرتے ہی سب مل کر یہ واجب ادا کر لیتے ہیں. اگر امام بھول جاتا ہے تو نمازیوں کو یاد آ جاتا ہے، وہ تکبیر شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں تو امام کو یاد ہوتا ہے تو وہ کہہ لیتا ہے. تو ایک دوسرے سے کے کہنے سے اور ایک دوسرے کو یاد دلانے سے یہ واجب یاد آ جاتا ہے اور ادا ہو جاتا ہے. لیکن جو مسلمان مرد اکیلے نماز پڑھتے ہیں یا سفر میں ہوتے ہیں وہاں پر نماز پڑھتے ہیں، اور خواتین عموماً اکیلے گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، اکثر وہ یہ تکبیر تشریق کہنا بھول جاتے ہیں اور واجب چھوڑنے کا گناہ بڑا گناہ ہے. ایسے گناہ ہیں جیسے کہ بدر کی نماز آدمی چھوڑ دے یا قربانی نہ کرے حالانکہ واجب ہے. قربانی واجب ہے، بدر کی نماز واجب ہے، عید کی نماز واجب ہے، بقرعید کی نماز واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے. جیسے ان واجبات کو کوئی آدمی ترک کرے تو بڑا گناہ ہے، تکبیر تشریق کو بھی جان کر چھوڑ دے تو گناہ ہے. اس سلسلے میں انشاءاللہ بیان کے ختم پر تکبیر تشریق چھپی ہوئی پیش کی جائے گی، اور اس میں دو سائزیں، ایک چھوٹا ایک بڑا. بڑا سائز مساجد کے لیے ہے، بہتر یہ ہے کہ پلاسٹک کوٹنگ کر کے اس کو اپنی اپنی مسجدوں میں لگا دیا جائے تاکہ تکبیر تشریق سامنے ہو تو اس کا پڑھنا اور یاد آنا آسان ہو جائے، اور جو بعد میں لوگ اکیلے نماز آ کر پڑھتے ہیں وہ بھی اس کو دیکھ کر اپنا واجب ادا کر لیں. اور چھوٹے سائز میں جو تکبیر تشریق ہے وہ گھروں میں لگانے کے لیے خواتین کے واسطے، اس کے پلاسٹک کوٹنگ کروانے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں جہاں خواتین نماز پڑھتی ہوں وہاں پر لگا دیں تاکہ خواتین کو بھی نماز کے بعد لکھا ہوا دیکھ کر کے یاد آ جائے. اور یہ تکبیر تشریق ایک مرتبہ کہنا واجب ہے. بعض لوگ اور بعض علاقوں میں تین دفعہ کہنے کا رواج ہے، یاد رکھو تین مرتبہ کہنا خلاف سنت. تین مرتبہ کہنا خلاف سنت، صرف ایک مرتبہ واجب ہے، بس ایک ہی مرتبہ کہنا چاہیے. دوسرا عمل 10 ذوالحجہ سے شروع ہوگا، جو 10 ذوالحجہ سے 12 ذوالحجہ کے سورج ڈوبنے تک دن میں اور رات میں، اور وہ ہے قربانی کا عمل. یہ قربانی کا عمل بھی بہت بڑا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے، جیسے کہ ابھی فضائل سے آپ کو معلوم ہوگا. اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اور صحابہ کرام نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور ہم یہ قربانی کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ سنت و حقیق میں ابراہیم، یہ قربانی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، چونکہ انہوں نے قربانی کی تھی اس لیے ہم ان کی تابے داری میں قربانی کرتے ہیں. یہ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے، اس لیے ہم بھی یہ قربانی کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن شریف میں ذکر فرمایا، حدیث میں اس کی تشریح آئی کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی سچا ہوتا ہے اور وحی کے حکم میں ہوتا ہے. یعنی جیسے کسی نبی کو اللہ تعالی کی طرف سے بذریعہ جبرائیل امین کوئی حکم ملے، یا براہ راست اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اپنی وحی تلقا فرما دے، یا خواب میں وہ کوئی عمل کرتا ہوا دیکھے. یہ تینوں کے تینوں ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کا حکم دیا. تو خواب میں جو کچھ اللہ کے نبی دیکھتے ہیں تو وہ بھی سچا ہوتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں یہ دیکھا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم مل گیا کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو. اس لیے جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں تم کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا. وہ بھی اللہ کے نبی تھے اگرچہ اس وقت چھوٹے تھے, پر اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ نبوت ملنے سے پہلے بھی تابے دار و فرما بردار ہوتے ہیں اور نبوت ملنے کے بعد تو ہوتے ہی ہیں تابے دار و فرما بردار. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ ابا جان آپ نے جو خواب میں مجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہے, آپ اس حکم پر عمل کر لیجئے, میں اس کے لیے حاضر ہوں. اور انہوں نے فرمایا کہ یا ابت فعل ما تؤمر, ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو پورا کر لیجئے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, ان قریب ان شاء اللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی ذبح ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے, بڑے دلگردہ کام ہے, بڑے صبر کا اور برداشت کرنے کا کام ہے. کہا ان شاء اللہ میں اس کو صبر کروں گا, اس پر صبر کروں گا, آپ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر لیجیے اور مجھے ذبح کرنا ہے تو کر لیجیے. یہ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس پر لبیک کہہ دی. لہذا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں کے دونوں مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف چلے. مینا مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر دو پہاڑوں کے درمیان ایک لمبا سا میدان ہے جہاں پر عام طور پر حاجی قیام کرتے ہیں اور آج کل وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں. اس کے شروع میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں پہنچے تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم امتحان پاس کرنے کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان حکم بجا لانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو شیطان اپنا کوئی وار کر نہیں سکتا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے اس لیے ان کو اس نے بیگانے کی کوشش کی اور ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے سے روکنے کی کوشش کی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ شیطان اپنی حرکت کر رہا ہے تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کے 7 کنکریاں اور شیطان کے مارے. تو کنکریاں لگتے ہی وہ آدھا زمین میں دس گیا, وہ زمین نے اس کو پکڑ لیا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چلے, حضرت اسماعیل علیہ السلام آگے چلے, پھر کچھ دور جانے کے بعد زمین نے اس کو چھوڑ دیا. پھر وہ آیا اور دوبارہ اس نے اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کے ساتھ کنکریاں ماری, پھر وہ زمین میں دھس گیا, وہ زمین نے اس کو پکڑ لیا. آپ آگے چلے اور کچھ دور جانے کے بعد زمین نے اس کو چھوڑ دیا. پھر وہ قریب آیا اور اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے لگا تاکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا نہ کر سکے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کے ساتھ کنکریاں ماری, پھر زمین نے اس کو پکڑ لیا. یہ 3 جگہ شیطان آیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کے لیے, اور تینوں جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں شیطان کے ماری تھی جس سے وہ زمین میں دس گیا تھا. آج مینا میں حاجی 3 دن تک جو کنکریاں مارتے ہیں وہ انہی جگہوں پر مارتے ہیں. آج کل ان جگہوں پر مینارے بنا دیے گئے, اور پہلے زمانے میں تو مینارے صاف ہی نظر آتے تھے, پرانی تصویروں میں اب بھی بالکل صاف نظر آتے ہیں. اب چونکہ حاجیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے اس لیے اب سعودی حکومت نے ان میناروں کو تو چھپا دیا ہے, وہ ہیں بالکل گہرائی میں, اور باہر انہوں نے ان میناروں کے اوپر ایک بہت لمبی چوڑی ایک دیوار بنا دی, اور ان دیواروں کے نیچے کشتی بنا دی, تو کشتی جو ہے وہ نشیب والی ہے, تاکہ ایک ہی وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگ کنکریاں مار سکے, اور کنکری کا حکم یہ ہے کہ وہ اس مینار کے جڑ میں جانی چاہیے, کیسی بھی جائے اور کہیں سے بھی جائے, اوپر سے جائے نیچے سے جائے, پر جائے اس مینارے کے جڑ میں تو کنکری ادا ہو جاتی ہے. کنکری مارنا حاجیوں پر واجب ہوتا ہے, اور تینوں دن کنکری مارنا واجب ہے, تو وہ واجب ادا ہو جاتا ہے اگر اس مینارے کے جڑ میں کنکری چلی جائے. تو سعودی حکومت نے باہر تو کشتی بنا دی ہے, اور وہ کشتی کے اوپر ایک بہت لمبی دیوار بنا دی ہے, اور نیچے اندر مینارہ موجود ہے. اب چاہے تیسرے منزل سے کوئی کنکری مارے, چاہے دوسرے منزل سے کنکری مارے, چاہے زمینی منزل سے کنکری مارے, وہ کشتی میں کنکری گئی اور لڑکتی ہوئی سیدھی مینار کے جڑ میں چلی جاتی. اس طرح سے ایک وقت میں ہزاروں آدمی نہایت سہولت سے کنکری مار دیتے ہیں, اور وہ کنکری مینارے کے جڑ میں چلی جاتی ہے, آدھا ہو جاتی. اس لیے آپ کو مینارے نظر نہیں آتا تو دیوار نظر آتی, کوئی حل نہیں, دیوار نظر آئے تو کیا ہو, ہمیں تو مینارے میں کنکری مارنی ہے, اب چاہے وہ نظر آئے یا نہ آئے پہنچنی چاہیے. تو انہوں نے ایسی ڈھال اس کے اندر رکھی ہے کہ کہیں سے بھی کنکری مارو لڑک کر کے جڑ میں جائیں گے. آج بھی وہ تین جگہ موجود ہیں جہاں شیطان زمین کے اندر دھنسا تھا, اور وہیں پر ابراہیم علیہ السلام نے اس کے کنکریاں ماری تھیں, وہی کنکریاں آج بھی ماری جاتی ہیں. اور پہلے دن صرف جمرہ عقبہ کے سات کنکریاں ماری جاتی ہیں الگ الگ, باقی دو یا تین دنوں میں تینوں ستونوں پر سات سات کنکریاں ماری جاتی ہیں. تو خیر جب تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان نے کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھنس گیا, اور پھر آگے جا کر کے منا ہی میں وہ جگہ آج سے کوئی چار پانچ سال پہلے تک تو محفوظ تھی, اب وہ جگہ محفوظ نہیں ہے. اسے کہتے ہیں منہر اسماعیل, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کی جگہ. وہ جگہ الحمدللہ میں نے دیکھی تھی, وہ ایک گول اور پہاڑ کے اندر پہاڑ کے کنارے پر ایک چٹیل میدان تھا, جسے کسی نے پہاڑ کو چھیل کر کے میدان بنا لیا. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رٹا کر ذبح کرنے کی کوشش فرمائی تھی. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں لے جا کر کے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا, اور پھر چھری لے کر کے ذبح کرنے کی کوشش فرمائی, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو بس اپنا حکم پورا کرنا تھا, ذبح کرنا حضرت اسماعیل السلام کا اصل مقصود نہیں تھا, اس لیے ذبح کرنے کے ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی لیکن وہ ذبح نہیں ہوئے. اور بعض تفسیری روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے چھری تھی نا, اس چھری کے اور اسماعیل علیہ السلام کے گردن کے درمیان میں تانبے کی ایک پلیٹ آ گئی, تو کوشش کی تو وہ ظاہر ہے تانبے کے وہ تو نہیں کاٹ سکتی چھری, اس لیے وہ نہیں کٹے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ یا ابراہیم کا صدق تک ہو, اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا, جو خواب دیکھا تھا تم نے اس کو پورا کر دیا, اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی جو تم نے پوری کی. تو خیر اس حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ذبح نہیں ہوئے, لیکن جنت میں ایک مینڈا پل رہا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کی تھی, اور وہ وہاں پر پل رہا تھا, وہ اللہ پاک نے وہاں سے اس کے بدلے میں بھیج دیا, وہ فتح نہ ہو ذبح نازیم, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک عظیم فدیہ عطا فرمایا, اور ذبح کے بدلے میں, اور وہ مینڈا جنت سے ذبح علیہ السلام لے کر کے آئے, اور وہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ ذبح فرمایا. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت. تو انہوں نے ذبح کیا مینڈا اور ثواب مل گیا بیٹے کو بیٹا قربان کرنے کا. تو یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی کہ اللہ پاک نے ان کو اپنے بیٹے کے ذبح کرنے سے محفوظ رکھا, ورنہ تو سب کو اپنا بیٹا ذبح کرنا پڑتا. پھر معلوم نہیں کون عمل کر سکتا کون نہیں کر سکتا. اب تو بس جانور ذبح کرنا اسے قائم مقام اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور بہت بڑا ثواب اس کے اندر کر دیا. تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اس طرح سنت ہے جیسے میں نے عرض کیا. اور اس کے بعد سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت میں بھی اس کو مقرر فرما دیا اور یہ قربانی کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر جو صاحب نصاب ہو یا اس کی ملکیت میں اتنا سونا چاندی نقد رقم یا مال تجارت ہو کہ جس کی مجموعی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو یا اتنی مالیت کا فالتو سارا سامان اس کی ملکیت میں ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. تو بقرعید کے دنوں میں یہ قربانی کا عمل اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں. ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرعید کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب نہیں. اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کو اپنے جانور کے بال سینگ اور کھر یہ سب لے کر کے آئے. حالانکہ سب چیزیں عام طور پھینک دی جاتی ہیں, کھال بھی کسی کو دے دی جاتی ہے, ستر کر دی جاتی ہے اور ناخن اور کھر تو پھینکے ہی جاتے ہیں. اور تیسری فضیلت اس حدیث میں یہ فرمائی گئی کہ قربانی خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے اشرا کا قبولیت حاصل کر دیتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ خوش دلی سے قربانی کرو. اب اس میں 4 فضیلتیں بیان فرمائی ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. پہلی فضیلت یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں نہیں 10 ذی الحجہ سے لے کر کے 12 ذی الحجہ تک یہ جو 3 دن ہیں ان دنوں میں قربانی کرنے کا عمل سب سے افضل عمل ہے, سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو یہ عمل کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ بن جائے گا. دوسرے یہ کہ قربانی کے جانور میں جو اجزاء عام طور پر پھینک دیے جاتے ہیں وہ ہم تو پھینک دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بھی قدر فرماتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس وقت قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے تو ابھی اس کا خون گلے سے نکل کر زمین پر گرتا نہیں ہے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے. لیکن اس مقبول ہونے کی 2 شرطیں ہیں, مقبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے, قربانی کرنے والا خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرے, ریاکاری کے لیے دکھاوے کے لیے نام و نمود کے لیے نہ کرے. دوسرے مال حلال استعمال, قربانی کا جانور حلال مال سے کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہ فضیلت حاصل ہو. اور چوتھی بات یہ فرمائیں کہ قربانی خوش دلی کے ساتھ کر, اس کو اپنے لیے بوجھ نہیں بناؤ, مصیبت مت سمجھو اس کو. جیسے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے سے جی چراتے ہیں, فطرہ واجب ہوتا ہے تو اس کے ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں. ایسی سونا بھی ہے چاندی بھی ہے پیسے بھی ہیں, قربانی کرنے کی استطاعت موجود ہے لیکن قربانی کرنے میں بڑا جی چراتے ہیں اور اس کو بڑا اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں. ارے بھائی مصیبت نہیں ہے تو مال اللہ پاک نے دیا ہے, تم بھی اللہ تعالیٰ کے ہو، تمہارا مال بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اس کو بجا لانا بھی واسطے اللہ کے، اس میں کیا دل چرانا اور جی چرانا کہ بھئی ہم قربانی کیسے کریں کیسے نہ کریں، ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے. تو بھئی جس پروردگار نے تم کو ہزاروں دیے تو بھئی دو چار ہزار میں تو تم اپنے قربانی کرو. آج کل 8-10 ہزار میں قربانی آسانی سے ہو جاتی ہے. اگر بکرا اور بکری لینا مشکل ہے تو کوئی حرج نہیں، گائے میں حصہ لے لو، اور اونٹ میں اس سے بھی زیادہ سستا پڑ رہا ہے، اونٹ ہمارے یہاں سستے ہیں، لہٰذا اونٹ کے اندر حصہ اس سے بھی سستا پڑ رہا ہے، لہٰذا اس میں کرو. لیکن واجب قربانی کرنے میں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اور اس ثواب عظیم کو جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا اور مزید ابھی آپ کا آنے والا ہے انشاءاللہ، اس کے پیش نظر تو جس پر واجب نہ ہو لیکن استطاعت ہو اسے بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ثواب جو قربانی کرنے کا ہے وہ ان دنوں میں ہے بس. اس کے بعد چاہے تم 10 بکرے بھی ذبح کر لو، آپ کو کیا کہ ثواب ہی نہیں مل سکتے. اللہ تعالیٰ نے 3 دنوں میں قربانی کا جو ثواب رکھا ہے وہ سارے سال پھر کسی اور جانور کے ذبح کرنے میں نہیں ہے. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن فرمایا کہ آج کے دن کوشش قربانی سے بہتر عمل نہیں کر سکتا. آج کے دن کوئی شخص قربانی کے عمل سے بہتر عمل نہیں کر سکتا الا کہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو، اچھا برتاؤ کرنے کو. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ صلہ رحمی یہ نفلی قربانی کا بدل تو بن سکتی ہے، واجب قربانی کا بدل نہیں بن سکتی. یہ ایسے جیسے کہ اگر آدمی بقرعید کے دنوں میں بجائے قربانی کرنے کے قربانی کے جانور کے برابر پیسے خیرات کر دے اور صدقہ کر دے تو صدقہ کرنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن واجب قربانی نہیں ادا ہوگی. واجب قربانی کے لیے تو جانور ہی ذبح کرنا ضروری ہے، اور یہ جانور کو ذبح کرنا یہ عین عبادت ہے. یہ ایسی ہی عبادت ہے جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، زکات دینا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، قربانی کرنا بھی عبادت ہے. تو عبادت تو جس طریقے سے اللہ پاک کا حکم ہے اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور جس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بس اسی طریقے سے کریں گے تب وہ عبادت ادا ہوگی اور اس کا ثواب ملے گا اور واجب ادا ہوگا. اس سے ہٹ کر ہم اپنے طور پر کسی اور طریقے سے اس کو کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اور کریں گے بھی تو قربانی ادا نہیں ہوگی اور ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ آدمی قربانی کرے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ جاؤ اپنے قربانی پر حاضری دو، یعنی اپنی قربانی کے جانور کے ذبح ہونے کے وقت وہاں پر حاضری دو، کیونکہ اس کے جسم سے جو ہی خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور پھر 70 گنا وزنی کر کے تمہارے نیکیوں کے پردے میں رکھا جائے. یہ عظیم الشان فضیلت سن کر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور یہ فضیلت صرف آپ کے اہل آپ کے گھر والوں کے ساتھ خاص ہے، عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے گھر والوں کے لیے بھی ہے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے. اس کے بعد تو ہر مسلمان کو نہایت خوشدلی سے اور فراخ دلی سے قربانی کر لینی چاہیے. تو اس کے اندر 2 فضیلتیں معلوم ہیں. ایک فضیلت یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی قربانی کرے گا اور اس کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا قربانی کرنے والے کی مغفرت ملے گی، اور دوسرا یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس قربانی کے جانور کو 70 گنا بھاری کر کے اور وزنی کر کے نیک کے پردے میں رکھے. اب اگر ایک من کا بکرا ہے تو 70 من کا بکرا ہو کر کے ترازو کے اندر رکھا جائے. اگر 7 من کی گائے ہے تو 70 من کر کے اس کو ترازو میں رکھا جائے گا. ایک تو یہ ثواب اور ایک یہ کہ جس وقت ذبح ہوگا بس خون زمین پہ گرتے ہی قربانی کرنے والے کی بخشش اور مغفرت ہو جائے. اب یہ فضائل ایسے ہیں کہ یہ اور دنوں میں جانور ذبح کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتا. تو اگر سفر کرنے کے لیے جانور ذبح کرے یا ویسے ہی قربانی کرے کوئی ویسے ہی ذبح کرے تو اس کا کوئی ثواب نہیں. پر نیت ہوگی تو انشاءاللہ ثواب ملے گا, لیکن ایسے ثواب اس کا نہیں ہوگا جیسے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے ذبح کرنے کا ثواب. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے, اس لیے اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے. اور عام طور پر لوگ کرتے بھی ہیں کہ جو ذبح کرنے والا ہوتا ہے وہ ہاتھ پہ وغیرہ جانور کے باندھ دیتا ہے یا اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے, پھر جسے قربانی ہو تو اپنے ہاتھ سے قربانی کرتا ہے. اور اگر قربانی کرنے والے محرم ہو تو عورتیں اپنے محرم کے سامنے آ سکتی ہیں یا اپنے قربانی کے جانور کے قریب آ بھی سکتی ہیں. ہم نہ محرم ہو تو پھر نہیں آ سکتی, تو آنا ضروری نہیں ہے, بہتر ہے خالی. لہذا اگر محرم ہو تو وہ بھی آ سکتی ہیں, نہ آ سکیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن مرد حضرات کو چاہیے کہ اپنی اپنی قربانی کم از کم چھری اپنے ہاتھ سے پھیلیں, اور اگر چھری پھیلنے نہ آتی ہو یہ ڈر لگتا ہو تو پھر بھائی جو قربانی جو ذبح کرنے والا ہے اسی سے کہتے ہیں بھائی تم ہی ذبح کر لو, میں یہاں کھڑا دور سے کھڑا کھڑا دیکھ لوں گا بھائی. لیکن قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہو جانا بوقت ذبح یہ بہتر ہے جو اس حدیث سے معلوم ہوا ہے. ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اور چیزوں میں پیسے خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے. یعنی ان دنوں میں پیسے خرچ کرنا قربانی کا جانور خریدنے کے لیے سب سے بہتر سب سے افضل ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں, یہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں, اسی کیا حقیقت ہے؟ اب ہمیں تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. انہوں نے عرض کیا اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے, اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا فائدہ ہے کہ تمہارے قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی. انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ جانوروں کے بدن پر جن جانوروں کے بدن پر اون ہے جیسے بھیڑ اور دمبا وغیرہ ایسے اونٹ وغیرہ اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملی. اس میں کتنی بڑی فضیلت معلوم ہوگی, اور یہ ایسی فضیلت ہے کہ اس نے مہنگی سے مہنگی قربانی کو بھی سستا کر دیا. یعنی کتنے ہی مہنگا آپ جانور خرید لو لیکن اس کے ایک کان کے بالوں کے برابر بھی وہ پیسے نہیں, اس کے ایک کان کے بالوں کے برابر بھی نہیں. اس لیے ایک تو نیکی دنیا کے سوا اور پیسوں سے بڑھتا ہے, دنیا کے سارے مل کر کے بھی آخرت کی ایک نیکی جو کہ آخرت کا بدلہ ہے اس کے عوض میں نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ کہ جس جانوروں کے جسم پر تو لاکھوں کروڑوں بال ہوتے ہیں, لہذا چند لاکھ اگر آپ نے خرچ کیے تو اس سے بدل جہاں نیکیاں اور کروڑوں نیکیاں ایک نیکیاں ایک بال کے بدلے میں کرنے والے کے نامان میں لکھ جائے تو دنیا کی مہنگی سے مہنگی قربانی بھی کچھ نہیں ہے اس ثواب کے پیش نظر جو کہ اس حدیث میں بیان ہوا. اس لیے یہ ثواب ایسا ہے کہ پھر بقرعید گزرنے کے بعد حاصل نہیں ہو سکتا. اسی لیے مسلمانوں کے اندر یہ عمل چلا آیا ہے بھی مستحب کہ جہاں جس پر قربانی واجب ہوتی ہے وہ اپنی تو کرتے ہی ہیں, ساتھ ساتھ وہ اپنے مرحومین کی طرف سے بھی کرتے ہیں. کوئی اپنے والدین کی طرف سے کرتا ہے, کوئی اپنے دادا دادی کی طرف سے کرتا ہے, اپنے بیوی ہے تو شوہر کی طرف سے, شوہر ہے تو بیوی کی طرف سے کرتا ہے, اپنی اولاد کی طرف سے بھی کرتے ہیں, اپنے اساتذہ کی طرف سے کرتے ہیں, اپنے مشائخ کی طرف سے کرتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بہت سے مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرتے ہیں. کرنا بھی چاہیے کہ یہ جو بھی ہمیں فضائل ملے ہیں اور یہ جو بھی انعامات ملے ہیں اور جو جو مغفرتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہیں, اور آپ نے خود اپنی امت کی طرف سے قربانی کروائی. ایک جانور آپ نے اپنی ساری امت کی طرف سے کیا, اور یہ کہا یا اللہ یہ میں ذبح کرتا ہوں اپنی امت کے ان مسلمانوں کی طرف سے جو قربانی نہ کر سکیں گے میں ان کی طرف سے کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ تو ایسے مہربان اور ایسے شفیق ہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے بھی کی ہے اور اپنے امت کی طرف سے بھی قربانی کی. تو روح جب کریں تو ہمارے کیا ہوا ہے کہ ہم نہ کریں. لہذا اگر ہمت ہے, استطاعت ہے, تو جہاں اپنی طرف سے آدمی قربانی کرے وہاں حضور کی طرف سے بھی کرے, آپ کے اہل بیت کی طرف سے بھی کرے. اس سلسلے میں انشاءاللہ ایک کتابچہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا, لیکن وہ کتابچہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو واجب قربانی کے علاوہ بھی نفلی قربانی کیا کرتے ہیں. جو لوگ واجب قربانی کے علاوہ نفلی قربانی بھی کیا کرتے ہیں تو ان کی آسانی کے لیے ایک چھوٹا سا کتابچہ تیار کیا گیا ہے بعد احباب کی فرمائش پر. اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے ایک جانور کے اندر حصے مقرر کیے گئے ہیں, اور حضور کی طرف سے, آپ کے اہل بیت کی طرف سے, اشرہ مبشرہ کی طرف سے, حضرات خلفاء راشدین اور دیگر حضرات کی طرف سے, اور ایسے ہی متعدد صحابہ کرام کی طرف سے, اور بڑے بڑے علماء اور اولیاء اللہ جو گزرے ہیں ان کی طرف سے ایک نمونہ دکھایا گیا ہے, نمونہ بنا کر دکھایا گیا ہے. یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ بہت سے مسلمان جو الحمدللہ صاحب حیثیت ہیں, صاحب استطاعت ہیں, اور بہت سے قربانیاں سال کرتے ہیں, وہ پوچھا کرتے ہیں کہ ہم کس کس کی طرف سے قربانی کریں. اللہ پاک نے ہمیں حیثیت دی, ہم آٹھ آٹھ دس دس قربانیاں کرتے ہیں, تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کس کی طرف سے کریں کس کی طرف سے نہ کریں. تو ان کی فرمائش پر یہ کتابچہ لکھا گیا ہے. تو یہ انہی لوگوں کے لیے جو واجب قربانی کے علاوہ نفلی قربانیاں بھی کرتے ہیں. اس لیے یہ کتابچہ ہر آدمی نہ لے, صرف وہی لے جو ایک سے زیادہ قربانیاں کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں اور کرتے ہوں. البتہ یہ کتابچہ جس کی حدیث میں سنا رہا ہوں یہ کتابچہ ہر مسلمان کے لیے مفید ہے, یہ ہر مسلمان لے سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو بیان کے بعد یہ لے لیجیے گا انشاءاللہ, اور چھوٹا کتابچہ ہر آدمی نہ لے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے, اہل بیت کی طرف سے بھی, حضرت خلفاء راشدین کی طرف سے بھی, اپنے پیر و مرشد کی طرف سے بھی, اپنے اساتذہ کی طرف سے بھی, اور اپنے دیگر مرحومین کی طرف سے بھی. اس لیے کہ اتنا بڑا ثواب جب ان کو پہنچے گا تو ان کی بھی عید بقرعید آ جائے گی, اور قبر میں جناب ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. خصوصاً جب کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو قبر میں جا کر کے ثواب کا اور اپنے دنیا میں رہ جانے والے عزیز و اقارب کی دعا کا ایسا محتاج ہوتا ہے, ایسا محتاج ہوتا ہے جسے ڈوبنے والا جان بچانے کا محتاج ہوتا ہے. جیسے کوئی ڈوب رہا ہو, اسے تیرنا نہ آتا ہو, تو جیسے وہ کبھی کہیں ہاتھ مارتا ہے, کبھی کہیں ہاتھ مارتا ہے, کبھی کسی لکڑی کو پکڑتا ہے, کبھی کسی رسی کو تھامتا ہے, کسی طریقے سے میں ڈوبنے سے بچ جاؤں اور میری جان بچ جائے, جس سے وہ بے چین اور بے قرار ہوتا ہے. بس ایسا ہی آدمی قبر کے اندر نیکیوں کا ثواب کا ہوتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے جو ہمیں زندگی دے رکھی ہے بڑی قیمتی زندگی ہے, اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ یاد الہی میں, اللہ تعالیٰ کی تابع داری میں, فرما برداری میں لگا کر کھڑا کر لینا چاہیے. جو زندگی ہماری اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور تابع داری میں گزرے گی بس وہ قیمتی ہو گئی, اور جو خدا نہ خواستہ گناہ میں گزر گئی یا بیکار گزر گئی وہ ضائع ہو گئی. اس لیے اپنی زندگی کو کارآمد بنانے کی بڑی کوشش کرنی چاہیے, اور کارآمد بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو کارہ خیر کے اندر لگا کر رکھنا چاہیے, تاکہ آدمی آخرت میں جا کر کے محتاج نہ ہو, پریشان نہ ہو. ایک روایت میں ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد ہر آدمی پچھتاتا ہے, ہر آدمی پچھتاتا ہے. جو آدمی نیک کام نہیں کر سکا وہ تو اس لیے پچھتاتا ہے کہ اس نے گناہ کیوں کیا. وہ گناہوں کی وجہ سے پچھتاتا ہے کیونکہ اس کے سامنے گناہوں کا عذاب اور وبال سامنے آ جاتا ہے, اس لیے وہ پچھتاتا ہے کاش میں دنیا کے اندر یہ برے برے کام نہ کرتا, یہ گناہ کام نہ کرتا تو نہ مجھے یہ سیاہ دن دیکھنا نہ پڑتا, یہ پریشانی کا دن نہ دیکھنا پڑتا. اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ اس لیے پچھتائیں گے کہ وہ اس لیے پچھتائیں گے کہ ہم نے اور نئے کام کیوں نہیں کیا. یہ یاد رکھنے کی, جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی آخرت میں جا کر پچھتائیں گے, اور ان کا پچھتاوا اس طرح سے ہوگا کہ وہاں وہ جو نیک کاموں کے بدلے میں وہ درجات دیکھیں گے, جنت کی نعمتیں دیکھیں گے, محلہ دیکھیں گے اور ملنے والی نعمتیں دیکھیں گے, تو انہیں دیکھ دیکھ کر اسے ہم نے حسرت ہوگی کہ اور نماز پڑھ لیتے اور روزے رکھ لیتے اور تسبیح پڑھ لیتے اور تلاوت کر لیتے اور قربانی کر لیتے اور روزے رکھ لیتے اور صدقہ کر لیتے اور صلہ رحمی کر لیتے اور اچھے اخلاق اپنا لیتے اور اچھے اچھے کام کر لیتے تاکہ مزید نیکیاں اور مزید اجر مل جاتا. اس لیے جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ آخرت کے اعتبار سے بالکل کم ہے. اس وجہ سے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. جو نیک کام جب بھی ملے بس کر لے آدمی, کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر کے نہ چھوڑے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر آدمی کو کرنے کا موقع ملتا ہے تو بس اخلاص کے ساتھ کر لے, اور کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرے. کسی گناہ کو یہ سمجھ کر کہ یہ تو معمولی ہے, لو کر کیا ہے کر لیتے ہیں. چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو, اور نیکی کو چھوٹے سمجھ کر چھوڑو نہیں, بس کرتے رہو اور اللہ کی رضا کے لیے کرو. جس کو اردو میں کہتے ہیں نیکی کر کنویں میں ڈال, نیکی کر کنویں میں ڈال, تو جیسے پیسے آدمی چھپا کے رکھتا ہی نہیں رکھتا ہے. یہ بات سب کے سمجھنا تھی کہ پیسے تو کسی کو بتانے کے نہیں ہوتے, کتنے ہی کسی سے پوچھو سب ہاں کچھ ہے, خوب نفع کمارا, ہاں دو پیسے مل رہے ہیں, دو پیسے کہیں گے تاکہ کوئی زیادہ نہ سمجھ لے. تو بھائی جیسے پیسے دنیا کے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں کسی کو بتاتے نہیں ہیں, بالکل اس سے کہیں زیادہ آخرت کی نیکیاں ایسی ہیں کہ چھپا چھپا کے رکھنی چاہیے اور چھپا کر رکھنی چاہیے, کسی کے سامنے ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے. یہ بہت بری عادت ہے کہ آدمی دو نفیل پڑھے اور دس آدمیوں کے سامنے بیان کرے. ارے بھائی یہ آخرت کے ڈالر ہیں, ان کو کیوں بیان کر رہا ہے؟ اللہ پاک کے لیے تو نہیں کیے تو بس اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, انہیں بتانے کی ضرورت نہیں, مخلوق کو کیا بتانا. لہذا اپنے نیک کام نفیل کام بس کرتے رہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اور چھپاتے رہو اور بس اللہ ہی کو معلوم ہو اور کسی کو معلوم نہ ہو. ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں قربانی کرنے کی طاقت ہو اور وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ایسا آدمی ہماری عیدگاہ میں بھی حاضر نہ ہو. یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جن پر قربانی واجب ہو اور پھر وہ قربانی نہیں کرتے, تو ان کے لیے وعید ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہے لیکن اس قدر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ایسا آدمی ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے. اب یہاں ایک مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ بعض جگہ یہ رواج ہے کہ قربانی تو سب گھر والوں پر واجب ہوتی ہے, گھر کے سارے افراد کو قربانی واجب ہوتی ہے, لیکن بکرا ایک آتا ہے, گھر کا سربراہ ایک بکرا لے آتا ہے اور لا کر کے بس وہ ایک بکری قربانی کر کے یہ سمجھتا ہے کہ سب گھر والوں قربانی ادا ہو گئی. یہ صحیح, جب گھر کے ہر فرد پر الگ الگ قربانی واجب ہے تو ہر ایک کی الگ الگ قربانی ادا کرنا واجب ہے, بس ایک جانور لا کر سب کی طرف سے قربانی کی ادائیگی سمجھنا صحیح نہیں. ہاں اگر گھر کے سات افراد ہیں اور ایک گائے لے آئے یا ایک اونٹ لے آئے اور پھر ساتوں کی اس میں نیت کر لے, یہ ٹھیک ہے کیونکہ سب کا واجب ادا ہو رہا ہے. لیکن میں نے مثال دوسری دی کہ گھر کے سات آدمیوں پر الگ الگ قربانی واجب اور بکرا ایک آ رہا ہے, بس دو من کا بکرا ایک لیا ہے اور بس ابا یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اب سب گھر والوں کے ادا ہو گئے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کہ گھر کے ہر ہر فرد کی عورت ہو یا مرد پر عاقل واجب ہوں, سب کی ملکیت الگ الگ دیکھی جائے گی, جس پر قربانی واجب ہوگی اس کو اپنی قربانی کرنا واجب ہے. عورتوں کے پاس عام طور پر زیور ہوتا ہے اور عام طور پر بقدر نصاب بھی ہوتا ہے, تو اگر وہ بقدر نصاب ہو تو پھر ان پر الگ الگ واجب ہے, سب اپنے اپنے الگ واجب قربانی کریں. اب چاہے بکرے لائیں, بکری لائیں, بھیڑ لائیں, دمبا لائیں, اور چاہے اونٹ میں حصہ ڈالیں, چاہے گائے میں حصہ ڈالیں. اگر مشترکہ قربانی کی جائے تو اس میں ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے, اگر اس مسئلے کو نہ سمجھا جائے اور اس مسئلے کے مطابق عمل نہ کیا جائے تو آدمی کو سود کھانے گناہ ہوتا ہے, اتنا خطرناک ہے. وہ یہ کہ اگر ایک گائے میں یا ایک اونٹ میں یا ایک بیل میں سات آدمی شریک ہیں تو ذبح کرنے کے بعد اس کی گوشت کی تقسیم کے دو طریقے ہیں, دو صورتیں عام طور پر ہوتی ہیں. یا تو سب شرکا اس بات پر راضی ہیں کہ بھائی ہم لوگ مشترک ہی, جیسے ہم نے قربانی مشترک کی ہے ہم گوشت بھی مشترک خیرات کریں گے, مشترک ہی پکائیں گے, مشترک ہی کھائیں گے, کوئی الگ سے اس میں سے گوشت اپنے واسطے نہیں لے گا. گھروں میں جو قربانیاں ہوتی ہیں عموماً اس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ گھر کے سب افراد ایک گائے کر لیتے ہیں اور جس میں سب کے حصے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ مشترکہ ہی گوشت جو ہے گھر میں پکتا بھی ہے, کھایا بھی جاتا ہے, اور محلے میں پڑوسیوں میں رشتے داروں میں مشترک ہی تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے, اس حد تک تو کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن جس گائے میں عام طور پر باہر کے لوگ شریک ہوتے ہیں یا ہیں تو گھر کے ہی سارے افراد, لیکن ہر ایک یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے حصے گوشت اپنے الگ کر کے لوں, میں اپنے الگ رکھوں گا, میں اپنے رشتے داروں میں الگ بانٹوں گا, تو اس وقت پھر یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے تقسیم کریں. تو یاد رکھیے حکم یہ ہے کہ گوشت کو تول تول کر سات حصے الگ کیے جائیں, باقاعدہ تولے, نہ کم نہ زیادہ, کیونکہ اس میں اگر کمی زیادتی کریں گے جیسے کہ بغیر تولے حصے کرنے میں ہو جاتی ہے تو اس میں سود کا گناہ ہوگا, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اور حرام ہے اور ناجائز. لہذا تول کر سات حصے الگ الگ رکھ دیں, اور پھر یا تو قراندازی کر لیں یا پھر اپنی خوشی سے سب ایک حصہ اپنا اٹھا لیں بس, لیکن تول کر برابر 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 سب کے حصے ہونے چاہیے. جیسے دس دس کلو گوشت سب کے حصے میں آیا تو ٹھیک ہے, سب کا دس دس کلو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دس دس کلو سب لے لیں باقی جو ہے مشترکہ طور پر خیرات کر دیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر کسی جگہ تولنا مشکل ہو, جیسے عام طور پر بقرعید کے دن ترازو ملنا مشکل ہوتا ہے, ترازو ملنا بعد میں مشکل ہو جاتا ہے, اور تول کر تقسیم کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اور اندازے سے اگر تقسیم کریں گے تو اس میں سود کا گناہ ہو جائے گا. لہذا اس سے بچنے کا بھی بڑا آسان طریقہ ہے, وہ یہ کہ گوشت کو پہلے سات ڈھیریاں لگا لیں, اندازے سے سات آدمی شریک ہیں, سات ڈھیریاں لگا لیں الگ الگ, سات ڈھیریاں اندازے سے گوشت بننے کے بعد ڈھیریاں بنا لیں, اور پھر اس میں چار حصوں میں چار پائے رکھ دیں, اور سری اور اس کے مغز کے تین حصے کر لیں, مغز اور جو اس کے زبان ہے کلے ہیں اس کے تین حصے کر لیں, باقی تین میں وہ تین حصے ڈال دیں. تو اس صورت میں بھی اندازے سے تقسیم کرنا جائز ہے اور اس میں سود گناہ نہیں ہوتا. تو اس مسئلے کو ذرا یاد رکھیں, اگر اندازے سے تقسیم کرنا ہو تو اس طرح تقسیم کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے اس کو اچھی طریقے سے دیکھ بھال کر لینا چاہیے, تاکہ جانور صحیح سالم بے عیب تندرست خریداری میں آئے. جتنا جانور موٹا ہوگا, جتنا خوبصورت اور فربہ ہوگا, اتنا ہی افضل ہوگا. تو اس میں بھی بعض لوگ بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ بغیر کسی خاص تفتیش کے ایسے جانور خضر کے لے آتے ہیں, پھر بعد میں اس کے اندر عیب نکلتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں, اور پریشان ہونے کی بنا پر بعض مرتبہ اسے قربانی جائز بھی نہیں ہوتی, تو پھر ان کے لیے دوسرا جانور لینا یا اس کو بیچنا نقصان سے خالی نہیں ہوتا, نقصان ہو جاتا ہے, اس میں سستا بکتا ہے اور پھر دوسرا بھی لینا مشکل ہو جاتا ہے. تو بھائی پہلے ہی احتیاط کر لی جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہاں قربانی ایسی ہو جانور کی زیادہ پسندیدہ اور مقبول ہے جو صحیح سالی. تھوڑا بہت عیب ہو تو وہ تو معاف ہے, لیکن زیادہ عیب ہو تو وہ معاف نہیں ہے, جس کی مقدار حضرات فقہ کرام نے بیان کر دیا, اس رسالے میں بھی بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے.
اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام, ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. ان مبارک لیل و نہار میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت و طاعت کی توفیق عطا فرما, اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما, تلاوت کی توفیق عطا فرما, دعاؤں کی توفیق عطا فرما, اور اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنی بارگاہ میں صدق و اخلاص کے ساتھ مال حلال کے ساتھ یا اللہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما, اور قربانی کا جو ثواب عظیم ہے وہ اپنے رحمت سے ہم سب کو اور سب مسلمانوں کو نصیب فرما, ہماری سب مسلمانوں کی قربانیاں قبول فرما. یا اللہ قربانیاں قبول فرما, ہم سب کو یا اللہ یا اللہ اپنی رضا اور خوشنودی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, ہم سب کے ساری نیک حاجتیں پوری فرما, ہماری ساری بیماریاں اور پریشانیاں اور تکالیف دور فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریاں پریشانیاں اور تکالیف دور فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما, دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما, عافیت کامل عطا فرما, عافیت کامل عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك.